رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها.
تمام حمد و ثنا اس خدائے وحدہ لا شریک سے مخصوص ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس کی اطاعت و بندگی کر کے اس مہینے کی عظمت و رفعت کو درک کر لیں. خالق لوح و قلم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ اس کی عبادت کر سکیں.
رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات.
ماہ مبارک رمضان کی آمد پر دنیا میں موجود تمام مسلمان خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ کر عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں عبادت الہی میں مصروف رہ کر اپنی روح کو سیکل کر رہے ہیں تاکہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے. شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ روزہ رکھنا اور طولانی مدت تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا بدن کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے. صحت و تندرستی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی اہمیت سے ہر ایک واقف اور باخبر ہے. خود دین اسلام نے جو انسانی معاشرے کی تمام انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے خصوصی طور پر اس موضوع پر توجہ دی ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں تین چیزوں کو انسان کے لیے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے جس میں سے ایک صحت و تندرستی ہے.
روزہ ایک انسان کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے جو انسان کی سلامتی اور جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین دوا ہے. بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ روزہ انسان کے جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ. انسان کا معدہ اور نظام ہاضمہ بدن کے اعضاء میں سب سے زیادہ کام کرنے والا عضو ہے. انسان عام طور پر دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے اور اس کا نظام ہاضمہ تقریباً ہر وقت اس غذا کو ہضم کرنے میں مصروف رہتا ہے. روزہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ اعضاء مستقل آرام کریں اور خراب ہونے سے محفوظ رہیں اور دوبارہ قوت حاصل کریں. اسی طرح اگر پورے سال کسی بھی وجہ سے انسان کے بدن میں چربی جمع ہو گئی ہو تو بدن کو یہ موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ انسان سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ کر بغیر کسی نقصان کے جمع ہو جانے والی چربیوں کو پگھلا کر اپنے بدن کو سبک بنا سکتا ہے. اس بنا پر روزہ اور کھانے سے پرہیز ایک بہترین علاج ہے.
رمضان المبارک کا مہینہ دعا و مناجات کا مہینہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، اے لوگو، ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کرو اور یہ لمحہ تمہاری زندگی کا سب سے حسین اور بافضیلت لمحہ شمار ہوگا. اس وقت خداوند عالم محبت بھری نگاہوں سے بندوں پر نظر کرے گا. لیکن دعا کے آداب و شرائط ہیں، ایک جانب خداوند عالم کی عظمت و قدرت پر توجہ اور دوسری جانب فقر و محتاجی انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرتی ہے کہ اگر وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی ان گنت نعمتوں سے اپنی حاجتیں برطرف کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دعا کے آداب و شرائط کی رعایت کرے. یعنی بالکل اسی طرح جس طرح انسان دوسروں کے پاس اپنی حاجت لے کر جانا چاہتا ہے تو پہلے سے ہی پروگرام مرتب کرتا ہے اور ادب و احترام کی رعایت کرتے ہوئے مخصوص طریقے سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے. لہذا جب وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ دعا کے اصول و آداب کی پاسداری کرے. یہ آداب و اصول قرآن کریم اور آئمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. ان آداب میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ہر چیز سے پہلے خداوند عالم پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اور پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ دعا کرے اور یقین رکھے کہ خدا دیکھنے والا اور سننے والا ہے اور جو کچھ وہ انجام دیتا ہے یا بیان کرتا ہے ان تمام چیزوں کو خدا دیکھتا اور سنتا ہے اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کی تمام آرزوؤں کو ایک لمحے میں پورا کر دے.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
خداوند عالم کے آستانہ اقدس پر سر تعظیم خم کرنے اور اس کے گھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے پاکیزہ قلب، صادق نیت اور حرام سے خالی دل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 3 سال تک مسلسل دعا کی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا کر دے، لیکن دعا کی قبولیت کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ پر اس نے خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، خدایا کیا میں تیرا اتنا زیادہ گنہگار بندہ ہوں کہ تم میری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے، یا یہ کہ میں تجھ سے اتنا دور ہو گیا ہوں کہ تجھ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یا میں بہت زیادہ قریب ہوں لیکن تو میری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ بس ایک رات اس نے خواب میں ایک آواز سنی کہ تم نے 3 سال تک ناپاک قلب، شک و تردید سے سرشار نیت اور ناپاک زبان سے مجھے آواز دی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حاجت پوری ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے قلب کو خدا کے لیے پاک و پاکیزہ بناؤ اور اپنی نیت کو خالص بناؤ۔ جب وہ نیت سے بیدار ہوا تو اس نے صدق دل سے اس پر عمل کرنے کا مسمم ارادہ کر لیا اور جو کچھ خواب میں کہا گیا تھا اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ 1 سال کے اندر ہی اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کا مدعا حاصل ہو گیا۔
دوسروں کے لیے دعا کرنا آدمی کے لیے خوبصورت جلوگاہ اور خود پرستی سے دور ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حقیقت میں طلب خیر کرے اور اپنی مشکلوں سے پہلے دوسروں کی مشکلات کو حل کرے تو در حقیقت اس نے اپنی انانیت، غرور، تکبر اور خودخواہی کو پیروں تلے روند دیا ہے اور خدا سے قربت حاصل کر لی ہے۔ ایسے حالات میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دعا کرنے سے پہلے اپنے 40 ایمانی بھائیوں کے لیے دعا کرے تو تمام لوگوں اور خود اس کے حق میں دعا مستجاب ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو آسمان سے آواز آتی ہے، اے بندہ مومن، جس چیز کے لیے تو نے اپنے برادر مومن کے لیے دعا کی ہے تیرے لیے بھی وہی ہے، بلکہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ اجر تیرے لیے ہے۔ دعا کی قبولیت میں ایک بہترین اور مؤثر عامل اجتماعی دعا کرنا ہے، اور یہ اسلام کا لوگوں کو اتحاد و وحدت کی تسبیح میں پرونے کا بہترین اہتمام اور حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ دعا میں جتنے زیادہ افراد ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے حصے اور اپنی نیک خصلتوں کی بنا پر خداوند عالم کی توجہ کا مرکز اور دعا کی قبولیت سے نزدیک تر ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب بھی کسی امر کی وجہ سے مخزون اور رنجیدہ ہوتے تھے تو آپ عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کرتے تھے اور خود دعا کرتے تھے اور لوگ آمین کہتے تھے، کیونکہ خداوند عالم نے خود وعدہ فرمایا ہے، اگر 40 آدمی جمع ہو کر 1 ساتھ دعا کریں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن اگر 40 افراد نہ ہوں بلکہ 4 آدمی ہوں اور 10 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو خداوند عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اگر 4 آدمی بھی نہ ہوں بلکہ صرف 1 آدمی ہو اور 40 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو بھی خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا۔
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على
ماہ مبارک رمضان میں ایک پسندیدہ عمل یتیموں کی خبرگیری اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات اور روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عالم نے یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید فرمائی ہے، بس جو شخص بھی یتیموں کی خبرگیری اور ان کا خیال کرے گا خداوند عالم اس کی محافظت کرے گا۔ مسلمان دوسرے مہینوں سے زیادہ اس بابرکت مہینے میں یتیموں کی خبر گیری اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس مہینے کو سنہری موقع سمجھ کر یتیم نوازی اور ان کو کھانا وغیرہ کھلانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے بھی مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اسے 10 برابر جزا دوں گا۔ منقول ہے کہ ایک عارف عبدالجبار مستوفی ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس 1000 دینار تھے۔ وہ کوہے کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ ایک کھنڈر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ کوئی چیز تلاش کر رہی ہے کہ اچانک اس کی نگاہ ایک مردہ پرندے پر پڑی۔ اس نے اسے فوراً اٹھایا اور اپنی چادر میں چھپا لیا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ عبدالجبار نے دل ہی دل میں کہا، چلو اس کا تعاقب کرتے ہیں اور اس واقعے کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ عبدالجبار اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ بوڑھی عورت تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے بچے خوشی خوشی اس کی جانب دوڑے اور کہا، اے مادر گرامی، ہمارے لیے کیا لائی ہیں؟ ہم لوگ بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ بوڑھی خاتون نے کہا کہ اے میرے لاڈلو، میں تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، ابھی میں اسے بھون کر تم لوگوں کو کھلاتی ہوں۔ عبدالجبار نے جب یہ گفتگو سنی تو بہت زیادہ روئے اور پھر ضعیفہ کے پڑوسیوں سے اس کے حالات دریافت کیے۔ پڑوسیوں نے کہا، وہ زید بن عبداللہ کی زوجہ ہے جس کے شوہر کو حجاج ثقفی نے قتل کر دیا اور اس کے چند یتیم بچے ہیں۔ عبدالجبار نے کچھ دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد ضعیفہ خاتون کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور 1000 دینار اس عورت کے حوالے کیا اور واپس آ گئے، اور حج پر نہ جا کر اس سال کوفے میں لوگوں کو پانی پلاتے رہے۔ جب حج کا موسم ختم ہو گیا اور قافلے جوغ در جوغ خانہ خدا سے پلٹ کر آنے لگے تو لوگ حاجیوں کے استقبال کے لیے گئے۔ عبدالجبار بھی ان کے ہمراہ گئے۔ جب قافلے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص سب سے آگے چلا آ رہا ہے۔ اس نے عبدالجبار کو سلام کیا اور کہا، اے عبدالجبار، جس دن سے تم نے ہمیں 1000 درہم دیے ہیں اسی دن سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، آؤ اپنا درہم لے جاؤ۔ پھر اس نے ایک تھیلی عبدالجبار کو دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عبدالجبار نے جب تھیلی کھولی تو بہت ہی حیران ہوں ششدر رہ گئے۔ اس میں 10000 سرخ دینار موجود تھے۔ عین اسی وقت آسمان سے آواز آئی کہ تم نے 1000 دینار میری راہ میں خرچ کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس کا 10 گنا عطا کیا ہے، اور میں نے ایک فرشتے کو معین کیا ہے کہ وہ تمہاری جانب سے ہر سال تمہاری عمر کے آخری مرحلے تک حج بجا لائے، اور جان لو کہ میں کسی کی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا مستغيثين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن میری نظر میں حسن سلوک اور نیکوکاری کو ایک محبوب اور پسندیدہ عمل بنا دے، اور کچھ ایسا کر دے کہ میں فسق و فجور اور گناہ و عصیان کو مکروہ اور ناپسند سمجھوں۔ اے فریادیوں کی فریاد رسی کرنے والے، اس دن اپنے قہر و غضب کی آگ مجھ پر حرام کر دے، تجھے تیری مدد و استعانت کا واسطہ۔ سامعین، دعا سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اچھائیاں اچھائیاں نظر آئیں اور آدمی کی نگاہوں میں محبوب و پسندیدہ قرار پائیں، اور اسی طرح برائیاں برائیاں لگیں اور آدمی ان کو ناپسند قرار دے دے، اس میں بھی خدا کی مدد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اچھے برے میں قوت تمیز کے لیے بصارت و بصیرت دونوں ضروری ہے۔ انسان اگر اپنے باطنی حالات پر غور و فکر سے کام لے تو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ہم خدا کی عطا کردہ قوت ارادی کی مدد سے ہی اپنے اعمال کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو وہ قوت و توانائی دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اچھے راستے سے برے راستے کی طرف جا سکتا ہے اور برے راستے سے اچھے راستے کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ انسان کے زیادہ تر اعمال و رفتار اس کے جذبات و احساسات کے تابع ہوتے ہیں، اور اس کی پوری شخصیت اس کے ظاہر و پنہاں عناصر کی دین ہوتے ہیں، یعنی باطن اگر نیک ہے تو نیک خصلتوں کے زیر اثر نیک عمل انجام پاتے ہیں، اور باطن میں خرابی ہے تو برے اوصاف کے نتیجے میں برے کام ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر نیک خصائل کی پرورش کرے، ورنہ بری عادات میں پڑ کر نیکی کی طرف برگشت آسان نہیں ہوتی۔ خاص طور پر اعتقادات کے مرحلے میں اگر کسی کے ایمانی اور عقیدتی بنیادیں غلط ہوں تو ان کی اصلاح کرنا نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی بہت سخت ہو جاتا ہے۔ لوگ پرانے عقائد چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، چنانچہ عصر حاضر کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایک دنیا بے جان پتھروں کی عبادت کر رہی ہے اور ان کو اپنا معبود مانتی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے صرف عادت کے تحت بزرگوں کی میراث سمجھ کر بے عقلی کے کام انجام دے رہی ہے۔ بہرحال انسان کے اچھے اور برے اعمال کا دار و مدار ان کی اچھی اور بری تینت اور خصائل و عادات پر منحصر ہے۔ اچھی خصلتیں اچھے اعمال کا باعث بنتی ہیں، اور اچھے اعمال کے سبب اچھی خصلتیں انسان کے وجود کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، اور ایک ایسے تنومند درخت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جس پر احسان اور نیکوکاری کے پھل پھلتے ہیں۔ اسلام نے اسی لیے تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے وقت بھی قرآن نے تزکیہ نفس کو کتاب کی تعلیم پر مقدم رکھا ہے۔ تزکیہ نفس کی اہم ترین منزل یہی ہے کہ اچھائیاں اچھائیاں نظر آئیں اور برائیاں برائیاں نظر آئیں، اچھائیاں محبوب ہوں اور برائیاں ناپسند ہوں۔ ایسی صورت میں انسان اچھے ہی کام کرے گا اور گناہ و اسیان سے دور رہے گا۔ ماہ مبارک رمضان کی آج کی دعا میں اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ جو مومنین روزے کی برکتوں سے رشد و کمال کی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اپنی دعا میں خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں نیکوکاری کو محبوب اور بدکاری کو منفور بنا دے، تاکہ انسان الہی قہر و غضب کی آگ سے پوری طرح محفوظ اور مامون ہو جائے۔
اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد 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 للہ، اللہ